وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہمارے حضرت والا میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم ادھر آ کے بیٹھو آ جاؤ تم لوگ ادھر ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بس ادھر تھوڑا سا پیچھے کہاں اٹھ کے جا رہے ہو اور آگے ہو جاؤ ادھر جا کے بیٹھو ادھر اور آگے آ جاؤ تو ہمارے پیارے شیخ تربیت فرمانے کا عجیب و غریب انداز حضرت ہمیں سکھاتے تھے کہ دیکھو جوتی کو الٹے ہاتھ سے اٹھاؤ جوتی کو الٹے ہاتھ سے اٹھاؤ اور جب جوتی پہننے لگو تو پہلے سیدھے پاؤں میں جوتی پہنو الٹے پاؤں میں بعد میں پہنو اور جب جوتی اتارنی ہو تو اس کی سنت کیا ہے کہ اتارنے میں پہلے الٹے پاؤں سے اتارے پھر سیدھے پاؤں سے بعد میں اتارے لہذا حضرت والا کے یہ تربیت فرمانے کا انداز اور جوتی جب رکھنی ہو تو جوتی رکھنے کے لیے جوتی پھینکے نہیں بلکہ آرام سے رکھے زمین پر ہے نا کھڑے کھڑے دھڑ کر کے پھینک دیتے نہیں حضرت سکھایا کرتے نہیں ایسے نہیں آرام سے جوتی رکھو اور اپنے بڑوں کی جوتی اٹھائے تو دائیں ہاتھ میں اٹھائے اللہ اکبر یعنی اپنی جوتی پکڑے بائیں ہاتھ میں اور اپنے بڑوں کی جوتی اٹھائے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں اس پر ایک لطیفہ بھی سنایا حضرت نے کہ ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر آ رہے تھے حضرت کے ہاتھ میں جوتی تھی ایک دیہاتی نے کہا کہ مولوی جی جوتی مجھے دے دو تو حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں بھائی میرے ہاتھ میں جوتی ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں مولوی مجھے دے دو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اس نے کہا دیتا ہے نہیں دیتا حضرت کا ہاتھ پکڑا اور یوں مروڑ دیا اور مروڑ کر جوتی لے لی اور کہا دیکھ دیتا نہیں تھا جوتی مجھے تو میرے دوستو اب وہ تو اپنی طرف سے خدمت سمجھ رہا ہے اس لیے حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں کہ خدمت نام ہے راحت رسانی کا خدمت نام ہے راحت رسانی کا یعنی راحت پہنچانے کا نام خدمت ہے آرام پہنچانے کا نام خدمت ہے کیونکہ بعض لوگ آرام خدمت کے نام پر آرام کے بجائے اذیت دیتے ہیں بظاہر کرنے کو خدمت ہے لیکن وہ خدمت کے نام پر آرام پہنچانے کے بجائے وہ اذیت دیتے ہیں اس لیے خدمت کس چیز کا نام ہے خدمت نام ہے راحت رسانی کا اگر اپنے بڑوں کی خدمت کرے تو خدمت ایسی ہو جس سے ان کو آرام پہنچے راحت پہنچے اپنی مرضی کی نہیں لہذا خادم وہی بن سکتا ہے جو اس بات کی نیت اور ارادہ کرے کہ میں آرام پہنچاؤں اور اگر آرام نہیں پہنچا سکتا تو اذیت نہ دے اس لیے اس چیز کا نیت اور ارادہ کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو قصد کرے قصد مانے ارادہ کس چیز کا قصد کرے قصد آدم ایزا کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہیں ہوگی آدم ایزا اور فرمایا حکیم الامت تھانوی نے کہ آدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے، یعنی اذیت دینے کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ارادہ کرے، قصد کرے عدم ایذا کا کہ میں اذیت نہیں دوں گا. فرمایا کہ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا، جس کے دل میں یہ کیفیت ہوگی اور اس کے قلب میں یہ ذمہ داری ہوگی، ارادہ ہوگا کہ میں نے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی ہے، فرمایا پھر یہ اہتمام کرے گا. اور جس کا ذہن خالی ہے تو خالی اس ذہن آدمی سے تکلیف ہو جائے گی اور کہے گا کہ میرا اذیت دینے کا ارادہ نہیں تھا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارادہ ہو کہ میں اذیت نہیں دوں گا. بس اسی بات پر میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح سے تم یہ ارادہ کرو، جب گھر سے نکلو، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ قصد اور ارادہ کرو. کس چیز کا؟ قصد عدم نظر کا، قصد عدم نظر کا. یعنی یہ ارادہ اور قصد کرو کہ میں بد نظری نہیں کروں گا، نظر بازی نہیں کروں گا، عورتوں کو نہیں دیکھوں گا. گھر سے نکلے اپنی نظر کے زاویے کو محدود کرے. اب ایک آدمی جس جگہ میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہاں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، فلیٹ ہیں، مکانات ہیں، بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، تو اب اگر یہ اپنی نظر کو اس نے آزاد چھوڑ دیا، اس پر پہرا نہیں لگایا، تو اپنے گھر سے لے کر جہاں جانا ہے 10 جگہ نہیں 20 جگہ نہیں 100 جگہ اس سے بد نظری ہوگی. اور جو آدمی گھر سے پہلے سے ارادے کی سیٹ پر عدم نظر کا ارادہ بٹھا دے کہ میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھنا اور لڑکوں کو بھی نہیں دیکھنا، جب وہ ارادہ کرے گا کہ میں نظر بازی نہیں کروں گا اہتمام سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں کہیں اس کی مخالف، ارادے کے مخالف چیز آنے لگے گی. کیا مطلب؟ دیکھنے کا ارادہ، تو سیٹ تو پہلے سے بھری ہوئی ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اس کو نظر کی حفاظت کی توفیق ہوگی، اہتمام کی کوشش کرے گا. اور اگر کسی نے خالی ذہن گیا، یعنی عدم قصد نظر، اس نے یہ ارادہ نہیں کیا، قصد نظر کا ارادہ کہ میں عورت کو دیکھوں گا، قصد نظر ہے نا، عورت کو دیکھنے کا ارادہ، یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا، عدم تھا، موجود نہیں تھا، چونکہ ارادے کی سیٹ خالی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سیٹ بھرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. لہذا پہلے سے ارادے کی جو سیٹ ہے، وہ دل میں جو یقین کی سیٹ ہے، اس سیٹ کے اوپر نظر کی حفاظت کا ارادے کو بٹھا کر رکھے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نظر کی حفاظت کی، اہتمام کی توفیق پھر کوشش بھی کرے گا. اور جب خالی ذہن ہے اور منہ اٹھا کے چل پڑے گا، لہذا راستے میں 10 دفعہ اس کا ارادہ بنے گا اور 10 جگہ یہ بد نظری کرے گا. یہ حضرت والا نے فرمایا. اور یہ چیز میرے دوستو، یہ چیز کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ آ جائے اور ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت با خدا رہیں، یہ چیز صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. کہ جن کی قلوب کے اندر اللہ تعالی کی محبت کا یہ درد ہے کہ میں ہر لمحہ ہر سانس با خدا رہوں اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کروں، اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک کی نافرمانی کی راہوں سے، اپنے مالک کی نافرمانی کی راہوں سے ایک آشاریہ حرام لذت کو درآمد نہ کروں، امپورٹ نہ کروں، استیراد نہ کروں، تو پھر یہ آدمی جس کو یہ احساس پیدا ہوگا، پھر جب کوئی ایسا موقع آئے گا، غم کا موقع آئے گا، کیا مطلب؟ وہ موقع کہ جس سے ہماری خوشی دل کی ہے، نفس کی خوشی ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو اور اللہ تعالی کی خوشی ہے نہ دیکھو. اب دو خوشیوں میں مقابلہ ہے، ہماری خوشی، اگر ہم اپنی خوشی پر عمل نہیں کرتے نفس کی، تو ہمارے دل کو غم ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، بس یہی غم اٹھانا کہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے، یہ غم غم اولیاء ہے، یہ غم غم دوستاں ہیں، یہ غم غم عاشقا ہے، یہ غم غم صادقا ہے، سچوں کا غم ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا غم ہے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا غم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا غم ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا غم ہے. اور اس غم کی تربیت اور ٹریننگ، یہ غم جس کو لگتا ہے اس کی تربیت اور ٹریننگ یہ اللہ والوں کیا ہوتی ہے، خانقاہ اسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. اس لیے مولانا منصور صاحب جو ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خانقاہ کیا ہے، خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا، جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا، جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی محبت کا درد ملتا ہے. اور ایک بزرگ تھے، میرے مرشد نے سنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگتے تھے، اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرتے تھے، یعنی جنہوں نے محبت دینی ہے انہی سے مانگتے تھے. فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ کی برکت سے، اہل اللہ کی جوتیوں کی برکت سے اللہ نے یہ فضل فرما دیا. اب ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ملی، اس محبت کے نتیجے میں وہ جو دل میں محبت آئی رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری. تو جب یہ جو محبت کی کیفیت ہوئی، یہ آنکھوں سے آنسو جاری، تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ یا رب چے چشمہ ایس محبت کے من ازاں، یا رب چے چشمہ ایس محبت کے من ازاں. اے ربا، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی محبت کا چشمہ کیسا عجیب و غریب ہے کہ میں نے یک قطرہ آپ خوردم و دریا گریستم، کہ آپ کی محبت کے چشمے کا ایک قطرہ میں نے پیا ہے، محبت کے چشمے کا، چشمے کے پانی کا ایک قطرہ میں نے پیا ہے، لیکن اس ایک قطرے کا کیا اثر ہے؟ اس ایک قطرے کا اثر یہ ہے کہ دریا کے دریا آنسو بہا رہا ہوں. میرے مرشد فرماتے ہیں، ہائے اس قطرے دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرے دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا. ہائے اس قطرے دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا. اور بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو پہچاننا مشکل ہے. ایک زمانے تک وہ یہی سمجھے گا صاحب ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے. بس میرے دوستو، انہی اہل محبت، اللہ والے مرشدین کاملین کی صحبت سے محبت بھرا دل ملتا ہے، درد بھرا دل ملتا ہے، اشک بار آنکھیں ملتی ہے، اللہ تعالی کی محبت میں رونا ملتا ہے، اخلاص اور درد دل ملتا ہے، اپنے کو فنا کرنے کی نعمت ملتی ہے. اور وہ ایک کیفیت ملتی ہے کہ بظاہر ان کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا، آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا، لیکن دل رو رہا ہوگا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا، حضرت مجھے رونا نہیں آتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی محبت میں رہوں. یہ بھی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے میرے دوستو، اللہ تعالی کی محبت میں رونے کی خواہش اور تمنا ہے. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں یہ بھی لذت چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی محبت میں رہوں. رونا حالانکہ کیسی چیز ہے، لیکن ضرور اس میں کوئی بات ہے، اللہ تعالی نے مزہ رکھا ہے، ورنہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی سے دعا نہ کرتے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، کہ اللہ مجھے وہ دو آنکھیں بطور رزق دے دیجئے، نصیب فرما دیجئے، جو حتالن ہو, حتالہ ہو, حتالہ یعنی موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی دو آنکھیں, بہت رونے والی دو آنکھیں, یہ ذوق نبوت ہے جناب. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بطور رزق مانگا, اللہم ارزقنی, کہ وہ رونے والی دو آنکھیں میرا رزق بنا دیجئے جو موسلادھار بارش کی طرح برستی ہوں. کیا مطلب؟ پھر میرے شیخ کا یہ علم عظیم ہے, فرمائے اس حدیث شریف کا حل دوسری حدیث شریف سے کیا جائے گا. وہ کیسے؟ کہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها, کسی جاندار کو ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک وہ استکمال رزق نہ کر لے, اپنے رزق کو کمپلیٹ نہ کر لے, مکمل استکمال نہ کر لے. اور وہ مستکمل نہ ہو جائے, مستکمل, تو اس وقت تک مجھ کو موت نہ آئے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ استکمال رزق کو مکمل کرنے کے بعد موت آئے گی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ ایسی رونے والی دعا کے جو موسلادھار بارش کی طرح ہو اس کو بھی میرا رزق بنا دیجئے, تاکہ ہم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم آپ کی یاد میں اتنا رو نہ لے. اللہ اکبر, دیکھو اس حدیث شریف کو, اس حدیث شریف کے جو روپ ضبط ہے کیسا مزیدار میرے مرشد نے جوڑا. جب یہ مضمون پیش فرمایا حضرت نے, علماء موجود تھے, مشک ہو گئے کہ حضرت آپ نے اس حدیث شریف کو اس رزق کی حدیث شریف سے جو جوڑ لگایا اس نے تو مشک کر دیا کہ اللہم ارزقنی, میرا رزق بنا دیجئے رونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت کیا ہے؟ رکائے چشمے تر, اشکے رواں, چشمے تر, اشکے رواں اور چشمے تر, یہ آپ کا ذوق نبوت ہے, یعنی رونے والی آنکھیں. تو جب نبی اس ذوق کو مانگ رہا ہو تو ہم اس ذوق کو کیوں نہ مانگے. یہ کیا ہے؟ یہی وہ کیفیت محبت ہے میرے دوستو, یہ وہ کیفیت محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور صحابہ کے اندر یہ درد بھری کیفیت منتقل کی, جو صحابہ سے سینہ بہ سینہ اولیاء اللہ کے سینوں سے ہوتی رہی, یہ نسبت اور یہ درد اور یہ کیفیت منتقل ہو رہی ہے. آج بھی جس کو یہ کیفیت لینی ہو تو یہ کیفیت کہاں ملے گی؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اما نور باطن, یہ نور باطن, یہ کیفیت نبوت, اسینہ درویشا باید دست, درویشوں کے سینوں سے اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرو. یہ درد بھری کیفیت ان کے سینوں سے ملے گی. اشک بار آنکھیں, درد بھلا دل, چشمے تر, اشک رواں. تو اس شخص نے حضرت کو لکھا کہ حضرت رونے کو جی چاہتا ہے رونا نہیں آتا. فرمایا کہ رونا نہ آنے پر آپ کو تکلیف ہے؟ کہ حضرت بہت دل دکھتا ہے. فرمایا کہ رونے پر تکلیف نہ ہونا, رونے پر دل میں تکلیف ہونا, یہ دل کے رونے کی پر دلالت ہے, یہ دل کا رونا ہے اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. دل کا رونا یہ آنکھ کے رونے سے افضل ہے. پتہ چلا دل کا رونا یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے. جیسے محبوب کی یاد میں ہر وقت دل لگا ہوا ہے نا, دل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کا رونا ہے. بس یہی وہ محبت کی کیفیت ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ رات بھر تارے گنتا ہوں, بے چین ہوں, تڑپتا ہوں, اے دل کیا اسی کا نام پیار ہے؟ رات بھر بے چین ہوں, تڑپتا ہوں, تارے گنتا ہوں, اے دل کیا اسی کا نام پیار ہے؟ تو دل نے کہا نہیں, آج کل بجلی نہ ہونے سے سب کا یہی حال ہے. میرے دوستو یہ جو کیفیت ہے دل کا رونا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. وہ دل میں محبت کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ زبان سے بولا نہیں جاتا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر بھی ایسی کیفیت گزری ہے. لہذا ایک جلسہ تھا, حضرت کو کہا لوگوں نے کہ آپ بیان کیجئے, بس حضرت نے رونا شروع کر دیا اور بیان نہیں فرمایا. اور میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت معاشاد ہوئے صاحب پھلپوری رحمت اللہ نے سنایا کہ ایک دفعہ حکیم الامت ممبر پر تشریف فرماتے, یہ وہی زمانہ تھا, تو اچانک بیان فرماتے فرماتے اچانک ہائے حاجی صاحب کہہ کر نعرہ مارا, سر پکڑ کر رونے لگے. بس پوری مشق حضرت پھلپوری فرماتے ہیں, ایسا حال تھا کہ سب کا عالم, ایسا دل کٹا جا رہا تھا, سارا مجمع ڈھالے مار کر رو رہا تھا, حکیم الامت بھی رو رہے تھے. بس اسی پہ جلسہ ختم ہو گیا. تو حکیم الامت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آج کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ جب میں بیٹھا میں نے علم پڑھا, لیکن جب سے حاجی صاحب کی جوتیاں اٹھانے کی نعمت ملی, ان کی صحبت ملی, تو جب میں بیان کرنے بیٹھا ایسے علوم کی وارد ہوئی حاجی صاحب کی توجہ کی برکت سے کہ بس میں حیران ہو گیا اور بس میرے منہ سے بے اختیار اپنے مرشد کا ہی نام نکلا کہ ہائے حاجی صاحب, اور یہ کہہ کر سر پکڑ کر رونے لگے تھے. یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ یہ شیخ کا فیض ہوتا ہے جو مرید کے دل کو شیخ کے دل سے ملتا ہے. لیکن کب ملتا ہے؟ جب مرید کا دل شیخ کے دل سے ملے. شیخ کے دل سے مرید کے دل کو فیض ملتا ہے, لیکن کب ملتا ہے؟ جب ملے گا کب؟ جب اس کا دل اس کے دل سے ملے گا. جب اس کا دل مرید کا دل شیخ کے دل سے ملے گا تو شیخ کے دل سے مرید کے دل کو شیخ کا فیض ملے گا. دیکھو دونوں جگہ ملے گا ہے نا, لیکن دونوں جگہ ملے گا میں فرق ہے نا, الفاظ میں, لفظ ایک ہے معنی میں فرق ہے. جب مرید کا دل شیخ کے دل سے ملے گا تو شیخ کے دل سے مرید کے دل کو شیخ کا فیض اور مال ملے گا. لیکن کیسے؟ جب مرید اپنے دل کو اپنی حیثیت کو ملیا میٹ کر دے, خاک میں ملا دے, مٹا دے اپنے کو شیخ کے سامنے اور دل ملا دے. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں بغیر مناسبت کے شیخ کا فیض نہیں ملتا. اگر مناسبت نہ ہو تو فیض نہیں ملتا, بیٹھے گا شیخ کے پاس, رہے گا بیٹھے گا, لیکن کولو کے بیل کی طرح اس کی زندگی ہوگی. مناسبت نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. کیا آنکھ سے آنکھ ملی ہے؟ کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ شیخ کے صحبت یافتہ ہیں, لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے بالکل, کولو کے بیل کی طرح. کیوں؟ کیونکہ یہ شیخ کی معیت تو ہے, لیکن یہ اس معیت میں حسن پیدا نہیں کرتا, حسن رفاقت نہیں کرتا, شیخ سے وہ اخلاق نہیں سیکھنے کی فکر کرتا, اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا, شیخ سے اپنے احوال چھپاتا ہے, شیخ کو حال نہیں بتاتا کہ میرا کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہے کہ کولو کے بیل کی طرح اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے. حالانکہ شیخ سے تعلق کا مطلب تو اپنے اخلاق کی اصلاح ہے. اب اگر یہ اخلاق اصلاح کو چھپائے گا, اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال جو حرکتیں کر رہا ہے, تو نتیجہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر مریض اپنی کیفیت کو ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کہہ دے آپ کو تو سب کچھ پتا ہے. میرے دوستو ایسا نہیں, اپنے حال کو ظاہر کرے, اور پھر یہی نہیں بلکہ شیخ جو بات بتا رہا ہے اس پر عمل کر کے اطلاع بھی کرے کہ جی آپ نے جو مشورہ دیا تھا, آپ کا جو حکم ہوا تھا, میں نے اس پر عمل کیا اور اس پر عمل کر کے مجھ کو یہ فائدہ ہوا, یا یہ اطلاع کرے میں نے عمل نہیں کیا. بس آئے بیٹھے بیان سنا مجلس میں, بیٹھے پیر دبا لیے, جوتی سیدھی کر لی, بس اور اس کے بعد چل پڑے. تو اگر اپنی زندگی دیکھی کیا بات ہے کہ میں جیسا آیا تھا ابھی تک وہی ایک گردش ہے بس، وہی اخلاق میں گندا پن، وہی اعمال میں سستی، وہی گناہوں سے بچنے کا غم نہ اٹھانا، تو کیا بات ہے؟ یا تو یہ بات ہے کہ شیخ کے دینے میں کمی ہے، شیخ ناقص ہے، شیخ ناقص ہے، تو جو شیخ ناقص ہو وہ کیسے پتا چلے گا؟ شیخ کے نفس کا پتا چلے گا اس کے مریدوں سے، وہ کیسے؟ کہ اگر اس کے اکثر مرید کنڈم ہیں اور ناقابل ریفرنڈم ہیں، حضرت کا جملہ ہے نا، اکثر مرید کنڈم ناقابل ریفرنڈم، تو اس کا مطلب یہ ہے شیخ صاحب ڈم ڈم بجاتا ہے، اور اگر اکثر مرید کی حالت اچھی ہے، ترقی ہو رہی ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو رہا ہے، درد دل مل رہا ہے، اشکبار آنکھیں مل رہی ہیں، اخلاق میں ترقی ہو رہی ہے، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، تو اگر اکثر ایسے ہیں تو اس کا مطلب شیخ ٹھیک ہے، شیخ کا پیمانہ ٹھیک ہے، اگر شیخ ناقص ہو، کامل نہ ہو، تو ایسے شیخ سے تو تعلق بھی نہیں کرنا چاہیے جناب، کہ جی ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب شیخ کنڈم ہے، دوسرا بدلے، اور اگر شیخ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا کر نسبت حاصل کر رہے ہیں، صاحب نسبت ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، یا تو اس کو مناسبت نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے پھر بھی نہیں کام بن رہا جبکہ دوسروں کا بن رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مناسبت نہیں ہے، اور یا اوپر سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا، فضل باری نہیں ہوا ابھی، اس لیے اس کو اللہ کی یاری نہیں مل رہی، اور فضل باری نہ ہونے میں آہوزاری کی کمی ہے، یہ آہوزاری نہیں کرتا، اللہ تعالی سے فضل کی بھیک نہیں مانگتا، اس لیے یہ اللہ تعالی کی یاری سے اس کو ابھی بیزاری ہے، اور جب اللہ تعالی کا فضل باری ہوگا اس کی آہوزاری کی وجہ سے، پھر اللہ کی یاری نصیب ہو جائے گی، اس لیے اللہ سے صحبت کے ساتھ فضل باری کی بھیک مانگے کہ اللہ مجھ پر اپنا وہ خاص فضل و رحمت میرے شامل حال فرما دیجئے جس سے میرے نفس کا تزکیہ ہو جائے، یہ اللہ تعالی سے مانگے، سوال کرے کہ دوسرے لوگ یہ درد حاصل کر رہے ہیں، میں کیوں محروم ہوں، میں کیوں کولو کا بیل بنا ہوا ہوں، کہ ابھی تک میری زندگی وہی زندگی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، ترقی نہیں ہو رہی، پتہ چلا کہ اسی چیز کی کمی ہے، دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ محنت نہیں کرتا، احوال نہیں بتاتا، اصلاح نہیں کرواتا، اطلاع نہیں کرتا کہ جی آپ نے قرآن مجید درست کرنے کا کہا جاتا ہے، شیخ کو بتایا نہیں کہ جی میں قرآن مجید درست کر رہا ہوں، میرا اتنا قرآن مجید ہو گیا، کوئی خبر نہیں ہے، ذکر کا بتایا، ہاں بھائی ذکر، کہ جی شیخ میں اپنا ذکر کا معمول کو پورا کر رہا ہوں، کوئی اطلاع نہیں ہے، مناجات مقبول پڑھ رہا ہوں، کوئی اطلاع نہیں ہے، مجلسوں سے غائب ہیں، مجلسوں میں فائدہ پہنچ نہیں رہے، شیخ بیانات کے لیے جائے اس میں حاضر نہیں ہے، مجالس میں حاضر ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا نفع ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو ذرا کچھ ہمت کرنی لگی پڑے گی، کچھ ہمت کرے، جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر، جب آیا ہے تو پھر کیوں نہیں اصلاح کروا لیتا، جب اسی نیت سے آئے کہ جی میں اصلاحی تعلق کرنا ہے تو پھر اصلاح کیوں نہیں کرواتا، پھر کیا مقصد کیا ہے؟ ذرا اپنے دل کو ٹٹولے کہ میری غرض کیا ہے، اگر اللہ والا بننا ہے تو پھر جو اصول ہے ویسے کام کرے، اور اگر صرف بیان سننا ہے تو بیان سننا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بیان کا مزہ لے لے، لیکن یاد رکھے بیان میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، بیان میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، جیسے کیمپ لگتا ہے نا، چیک اپ کا کیمپ لگا، ہاں بھائی چیک ہو رہا ہے، تمام آنکھیں اب کسی کو بیماری ہے تو اس کو ہسپتال جانا پڑے گا، چیک اپ تو ہو گیا کہ جی آنکھیں ٹھک گیا یا خراب ہے، لیکن اب بیماری کا کیا علاج کروانا پڑے گا ہسپتال میں، اس کو دکھائے کہ جی میرے اندر یہ ہے. تو میرے پیارے دوستو، بیان میں برکت ملے گی، نفع ہوگا، لیکن نفع کامل نہ ہوگا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا میرے اندر یہ بیماری موجود ہے، لیکن یہ شیخ کو اطلاع نہیں کرتا. وہ مل گئی، ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے، لیکن اکیلے کیسے کرے گا؟ اگر مان لو ڈاکٹر نے اعلان کیا کہ دیکھو فلاں فلاں گولی اس مرض کے لیے مفید ہے. اب نزلے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک نزلہ بہنے والا ہوتا ہے، ایک نزلہ دائمی ہوتا ہے، ایک نزلہ موسمی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، موسم کے تبدیل ہونے سے. کوئی نزلہ بخار کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نزلہ کھانسی کے ساتھ ہوتا ہے. الغرض نزلے کی بھی قسمیں ہیں، کسی میں جمع ہوا نزلہ نکلتا ہے، کسی میں بہتا ہوا نکلتا ہے، کوئی نزلہ اندر گر رہا ہوتا ہے گلے میں. نزلے کی قسمیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کئی قسمیں ہیں نزلے کی بھی، اور ہر نزلے کی دوا مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دوا ڈالے جائیں گے. وقتی طور پر کیا ہوا، پینیڈال کھا لی، پینیڈال کھا کے اس بیماری کو وقتی طور پر دبا دیا، لیکن وہ بیماری اصل اندر موجود ہے. اس لیے شیخ کی صحبت میں آتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میرے نفس کو بھی تزکیے کی نعمت مل رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ نفس جو ہے وہ شیخ کے درد سے اور نیک لوگوں کی صحبتوں کی وجہ سے، وہ جو نفس ہے اس پر روحانیت غالب آ جاتی ہے، نور، کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہیں، صحبت مل رہی ہے، سب لوگوں کو ایک دوسرے کی صحبت مل رہی ہے، اس صحبت کی وجہ سے وہ نفس جو ہے بالکل مردہ نظر آتا ہے. کہتے ہیں صاحب میرا تو نفس مردہ ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو انوارات ہے، انوارات کا اثر وہ قوت پر پڑتا ہے، اس سے وہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا نفس تو ٹھیک ہے، کہ آیا تو تھا کہ میں بیماری بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد ایک آدھ دن گاڑی ٹھیک چلتی ہے، پھر وہی گڑبڑ شروع، پھر اگلی دفعہ مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، پھر وہی نفس کا حال ہوتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے. پھر مغلوب ہوتا ہے تو کہتا ہے، اب سالک کہتا ہے سب ٹھیک ہے، اوکے. وہ اپنا فیصلہ سالک خود کرتا ہے، حالانکہ مریض کا فیصلہ معتبر نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے کھانسی ہو رہی ہے، بلغمی ہے پوچھتا ہے ڈاکٹر، یا خشک کھانسی ہے، کھانس کے دکھاؤ. اب وہ جو اتنا کھانس رہا تھا گھر میں، ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر پتا چلا کھانسی نہیں آ رہی. ڈاکٹر کہہ رہا بھائی کھانسی تو سناؤ، جب تم کھانسی سناؤ گے تو میں فیصلہ کروں گا. اب کھانسی آئی نہیں رہی، کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہی، پھر چلا گیا. ابھی راستے میں ہی تھا کھانسی پھر آنے شروع ہو گئی، پھر پلٹ کے آیا، پتا چلا ڈاکٹر کے پاس آ کر کھانسی پھر ختم ہو گئی. ایسا ہوتا نا بعض مرتبہ. اب ڈاکٹر بھی کہتے بھائی جب تک میں کھانسی نہیں سنوں گا تو سب تک مجھے پتا کیسے چلے گا جو تمہارا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، جب صحبت میں آتا ہے تو صحبت میں آنے کی وجہ سے وہ جو نیک لوگ سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کے اندر ایمان کا اور انوارات کا ایک چراغ جل رہا ہے، ہر ایک کے اندر ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور کس کا کتنا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا ایمان کا چراغ کتنا روشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہذا اس کی روشنی ایک دوسرے پر پڑ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نفس لگتا ہے کہ ارے ہم بایزید بستامی سے کم نہیں ہے، اور میرے نفس کی کوئی بیماری نہیں ہے، میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن جب باہر نکلتا ہے، ایک آدھ دن گزرا، پتہ چلا کہ وہی بیماری اندر تھی، ذرا دب گیا تھا. تو اور نتیجہ کیا، مرید کہتا ہے سب ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. تب کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، کہا ذرا تم ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، ذرا تمہارا بلڈ ٹیسٹ لیں، تمہارا یورین ٹیسٹ کریں، تمہارا اسٹول ٹیسٹ کریں، تمہاری ایم آر آئی کروائیں، تمہارا ایکس رے لیں، سب پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بلڈ ٹیسٹ لیبورٹری میں اور ایکس رے وغیرہ کی مشینوں میں نہیں آتی، یہ بیماری تو اس کے تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، جس کو دین کے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اپنی بیماری کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر بیماری پالتا رہا تو بعض نزلہ کہتے ہیں نا دائمی نزلہ ہے دائمی، وہ دائمی بن جاتا ہے، مرض بگڑ جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مرض اتنا بگڑ جائے کہ وہ ہمیں اس طرف لے جائے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے. اور معرومی فرماتے، معرومی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا معرومی کی مثنوی پڑھاتے ہوئے، کہ ایک شخص کے گھر کے آگے ایک جھاڑی دار خود رو پودا کانٹوں والا نکل آیا. اس کو محلے والوں نے کہا کہ دیکھو یہ رستہ گزرگاہ ہے، یہ رستہ ہے، شاہراہ ہے، یہ کانٹے دار درخت بڑا ہوگا، پریشان کرے گا، اس کو نکال دو، تمہاری زمین پر ہے. اس نے کہا کہ بھائی اچھا. اس نے کہا ذرا آج کل میں مشغول ہوں، کلوزنگ کا وقت آ گیا، انکم ٹیکس کے کاغذات جمع کرنے ہیں، ذرا میں آج کل مشغول ہوں، انکم ٹیکس کیسے چرانا ہے ذرا میں اس کی تیاری کر لوں، پھر میں فوراً کام کر لوں گا. جون کا مہینہ ہے، کلوزنگ کرنی ہے، کلوزنگ. نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. پھر سمجھا، پھر سمجھایا، پھر اس نے کوئی بہانہ کیا کہ ذرا آج کل گھر بنا رہا ہوں اس میں مشغول ہوں، ذرا آج کل رشتہ تلاش کر رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی ہے اس میں مشغول ہوں. الغرض بہانے بناتے بناتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ درخت جو تھا اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی. اب جو گزرنے لگے لوگ، گزرنے والوں کے کپڑے پکڑنے لگا، یہ وہ درخت محبت سے پکڑ لیتا نا کانٹے، لوگوں نے پھر کہا، اس نے کہا ابھی کرتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا، ایک دن وہاں کسی بڑے آدمی کا بچہ گزر رہا تھا، تو وہ بچہ جو تھا اس بچے سے وہ ٹکرا گیا، وہ کانٹا اس کی آنکھ میں لگ گیا، آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی. اچھا اس سے پہلے وہ جو شخص تھا اس نے کہا میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جو نکالنے کی کوشش کی تو اتنا زمانہ گزر گیا. معرومی فرماتے کہ اس درخت کا یہ حال ہوا، آ درخت بد خود کویتر میشوت، آ درخت بد کویتر میشوت، کہ وہ جو برا درخت تھا وہ مضبوط ہو گیا، قوی ہو گیا، اور بر کنندہ پیرو مستر میشوت، اور اس درخت کو اکھاڑنے والا وہ بڈھا اور کمزور ہو گیا. آ درخت بد کویتر میشوت اور بر کنندہ پیرو مستر میشوت، اکھاڑنے والا بڈھا ہو گیا، درخت جوان ہو گیا، کوشش کی اکھاڑ نہیں سکا. اب وہ جو ایک بڑے آدمی کا بچہ تھا اس کی آنکھ میں کانٹا لگا، تحقیق ہوئی، عدالت میں فیصلہ کیا، تو پتا چلا کہ اس کی غفلت اور کوتاہی سے وہ درخت نکلا، کیونکہ اس کو سمجھایا تھا، اس نے بہانے کر کر کے اس کو ٹالتا رہا. نتیجہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دی جائے. لوگوں نے سمجھایا دیکھ کیسا برا ہوتا ہے، تجھ کو سمجھایا تھا کہ درخت اتار لے، یہ درخت کو اکھاڑ دے، یہ تجھے پھانسی کے پھندے پر لے گیا. تو معرومی کی یہ فرما کر میرے شیخ نصیحت فرماتے ہیں، اسی طرح سے گناہوں کو جلدی علاج کروا کر، اگر تم سے درخت اکھاڑا نہیں جا رہا گناہوں کا، تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی جڑوں کو صاف کرواؤ اللہ والوں کی صحبت سے، اچھے اخلاق کے بیج وہ گندے اخلاق کو اکھڑواؤ. شیخ جس پر محنت کر رہا ہے، اب وہ ہر بیان مجلس میں آیا، ہر بیان میں بیٹھا، اس نے کہا بس آج اسے پکا وعدہ کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا، پکا وعدہ. ہر مجلس میں نے کہا اب شیخ سے میں تعلق زبردست رکھوں گا، روزانہ شیخ کے پاس آؤں گا، رابطہ رکھوں گا، اپنی اصلاح بھی کرواؤں گا، خط لکھوں گا کہ جناب شیخ میرے اندر یہ برائی ہے، لکھوں گا. لیکن کیا ہوا، چھپاتا رہا، دن گزرتے رہے. اب کیا علم ہو گیا، عالم یہ ہو گیا کہ اس کا وہ جو گندے اخلاق ہیں، وہ جو گناہ کی لذت ہے، حرام لذت، اب وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ حرام گناہ کی حرام لذت، اس میں لذت نہیں ملتی، لیکن اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہیروئن کا نشہ، جیسے تمباکو سگریٹ کا نشہ، کہ اب نہ پیے تو پخانا نہیں ہوتا. اب یہ عالم ہو گیا، اب وہ گناہ کی جو لذت ہے وہ اندر جڑ میں بیٹھ گئی، اب وہ کھڑنے کی کوشش کر رہا نہیں اکھڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے، ٹیٹوا دبایا، قیامت اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہوا، پتا چلا ساری زندگی گندے اخلاق گناہوں کی گٹر لائنوں میں گھسا ہوا. اب کیا ہوا؟ جہنم مقدر بن رہی ہے. اب وہ اللہ والے وہ بھی رو رہے ہیں کہ ظالم اس کو کیا ہو گیا، ماں باپ رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہ کے حرام لذت کو اکھاڑنے کو تیار نہیں. اب عمر گزر گئی، کوشش کرتا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ جی شیخ کے پاس رہ کر اصلاح کروا لے، اب اس کے پاس 3 دن لگا لے، اب اس کے پاس 10 دن لگا لے، اب اس کے پاس چلہ لگا لے. اب کیا ہے؟ اب وقت نہیں ہے. وقت پھر ایک وقت آئے، پہلے تو وقت نہیں، ایک وقت زمانہ آئے کہ وقت ہے، اب ہمت نہیں ہے، قوتیں ختم ہو گئی، زمانہ نکل گیا. اب کیا ہو گیا کہ اب اس کے گھریلو ضروریات بڑھ گئی، ہر وقت موجودگی ضروری ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو؟ یہی بیماری کو لے کر پالتا ہوا وہ قبر میں کے اندر اتر گیا. اب کیا ہے؟ اب اس کو جہنم کا پھندا اور اللہ کے عذاب کے جوتے اس پر پڑ رہے ہیں. اس لیے کیا فرماتے ہیں؟ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر میرے مرشد بہت سنایا کرتے ہیں کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ درخت کی جڑیں، اس گناہ کی جڑ، گندے اخلاق کی جڑ مضبوط ہو جائے. اور بعض لوگ ایسے ہیں بہت ترقی کرتے ہیں، ترقی کرتے کرتے کتنی گندی عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب گندی عادت چھوٹتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو اب ہم ہو گئے با خدا. وہ اپنے پیمانے سے اپنے کو ناپتے ہیں، اپنے پیمانے سے اپنے کو ناپتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے اپنے پیمانے سے ابا کو ناپتے ہیں کہ دیکھو ابا اتنے بڑے ہیں، ابا اتنے بڑے ہیں. حالانکہ ابا کے پیمانے، بچے کے پیمانے میں ابا آ سکتا ہے؟ وہ اپنے پیمانے سے اپنی پیمائش کرتے ہیں. دیکھو میں اب وہ لکھتا ہے، کہتا ابا میں نے دیکھو کتنا اچھا لکھا، میں نے کیسا اچھا کام کیا. حالانکہ وہ پیمانہ ان کا معتبر نہیں ہے، بڑے کا پیمانہ چاہیے. وہ اپنے پیمانے سے ناپتا ہے، مرید اپنے کو. اچھی بھلی عادت چھوٹ جاتی ہے اس کی، بدنظری کی ہو، کچھ غلط چیزیں کھانے کی عادت ہو، گندے اخلاق کی عادت ہو، گندے خیالات پکانے کی عادت ہو، اپنے کو اچھا سمجھنے کی عادت ہو، سب ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر مرید اس میں کیوں پھنستا ہے؟ وہ اس لیے پھنستا ہے، کہتا ہے کہ اب تو بس میں باخدا ہو گیا، جو مجھے شیخ سے لینا تھا وہ میں نے لے لیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں آنا کم، تعلق کم، اپنے احوال کی اصلاح کم، ذکر کے معمولات کم. بس وہ جو قوت کی غذائیں کھا رہا تھا اور وہ جو اس بیماری کو دور رکھنے کے لیے چیزیں مل رہی تھی، اس نے اس میں کمی کر دی. پتہ یہ چلا کہ اب مرض دوبارہ آیا اور پہلے سے زیادہ شدت سے آیا. کیونکہ اگر مرض، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ جراثیم ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب یہ اتنا بڑا جراثیم اس کے اندر لگا کہ میں باخدا ہو گیا، یہ بہت بڑا جراثیم لگ گیا اس کو. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو مرض آیا اب اس چیز کے ساتھ آیا کہ میں اللہ والا بھی ہوں، میں اللہ والا ہوں، اور وہ مرض بھی ساتھ آئے، تو پتہ چلا مرض کی شدت پہلے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، مرید دھوکہ کھاتا ہے. وہ دھوکہ کیا کھاتا ہے؟ کہ شیخ کی صحبت سے جو اس کا نفس امارہ دب جاتا ہے، اس کے گندے اخلاق جو دب جاتے ہیں، اس کو جو نفع ملتا ہے، وہ مرید کیا سمجھتا ہے؟ کہ میں باخدا ہو گیا، میں اللہ والا ہو گیا. وہ اپنے پیمانے میں تولتا ہے، اپنے کو اپنے پیمانے میں تولتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باخدا تو ہوا نہیں ہوتا. کیونکہ محرومی فرماتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میرے اندر وہی صلاحیت ہے، وہی چیز پوشیدہ ہے جو حضرت بایزید بستامی میں تھی. جمعہ 8 دن ہوئے اور اپنے کو ایسا سمجھ رہا ہے، کہا جو شیخ کا درد تھا وہ ہمارے اندر بھی ہے. بلکہ شاید ہو سکتا ہے، کیا تعجب ہے کہ میں شیخ سے آگے بڑھ گیا ہوں. اس میں کیا ہے، شاید میں شیخ سے آگے بڑھ جاؤں. وہ اپنا پیمانہ لگاتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اپنی مجلسیں کر رہے ہیں، شیخ کی مجلسوں سے غائب ہو رہے ہیں، یاروں میں وقت گزر رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے جو بیماری کا علاج کروا رہا تھا اس کورس کو مکمل کیے بغیر بھاگ رہا ہوں. ابھی جراثیم پورے مرے نہیں ہیں، بغیر بھاگ رہا ہوں اس کے بغیر. نتیجہ کیا ہے، آہستہ آہستہ اب ان کو کیا ہے، ایک مرض لگ گیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے یہ فکر تھی کہ میں مریض ہوں اور مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. میں مریض ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. اب ان کو یہ پتا چلا، اب یہ آ گیا کہ مجھے سب ٹھیک ہے بھائی، بس جو شیخ سے ملنا تھا. الحمدللہ شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ شیخ کا فیض بھی مجھ کو مل گیا، اور بلکہ لگتا ہے کچھ زیادہ اسپیشل آیا ہے کہ میں شیخ سے بھی تھوڑا آگے بڑھ گیا. کہ دیکھو شیخ کے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ ہے. سے ناپتا ہے مرید بھی. یہ کیا ہوتا ہے میرے دوستوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ مرض آتا ہے، اب پہلے سے خطرناک آتا ہے، پھر کئی دن تو پہلے اسی مستی میں گزر جاتے ہیں، سارے الٹے کام چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ والوں سے بھی خطا ہو جاتی ہے. اس طرح تولتا ہے وہ اپنے کو، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شیخ نے سکھایا تھا کہ اللہ والے معصوم نہیں ہوتے، اللہ والوں سے بھی خطا ہو جاتی ہے. دیکھو میں بھی خطا، مجھ سے خطا ہو رہی ہے، دیکھو میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں. یہ مرید کا کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد. اور پتہ نہیں ہے کہ یہ جو توبہ ہو رہی ہے نا، اس توبہ میں بھی وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی تو پہلی شرط ہے گناہ کا چھوڑنا، اور اس نے ابھی گناہ چھوڑا نہیں ہے. یہ کیا توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا اللہ بس میں نے نالائکی کی، کر لیا. نہ دل میں ارادہ ہے کہ آئندہ یہ گناہ سے بچوں گا، اور نہ اس گناہ کو چھوڑا ہے. کہ پتا چلا کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر ننگی فلمیں موجود ہیں، ننگی تصویریں موجود ہیں، وہ گناہ کے اسباب کے ذرائع موجود ہیں. انہوں نے اس نے اس اسباب کے جو گناہ کے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو کاٹا نہیں ہے، الگ نہیں ہوا، اور توبہ کر رہا ہے، اور اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے، با خدا کہ اللہ والوں سے بھی تو خطا ہو جاتی ہے، لہذا اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو میں بھی تو اللہ والا ہوں نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے دوستو، اب اس کا مرض خطرناک کہ یہ ہے الو کا دادا، اور اپنے کو شہباز سمجھ رہا ہے، کرگس ہے، کرگس ہے، کرگس مردہ خور، اور اپنے کو بادشاہی سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کی طرح اعلان بھی کر رہا ہے. کس کی طرح، معرومی کا ایک واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ شکاری تھا، تو پہاڑوں میں گیا، پہاڑوں میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، لہذا پہاڑ میں جائے نا تو اگر وہاں بارش ہوگی تو وہاں بھی برف باری ہوتی ہے اونچائی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے. کشمیر میں منظر دیکھا ہم نے کہ بارش ہوئی، نیچے بارش ہے، اوپر برف ہے. کشمیر کے علاقے میں یہ منظر دیکھا. وہ جو گیا تو وہاں پر ایک جگہ اس کو ازدہ نظر آیا. اب ازدہ حرکت نہیں کر رہا تھا، تو اس نے ازدے کو ٹھوکے ہو کے مارے، ہلا ہی نہیں. وہ اس نے کہا یہ تو مردہ ہے. اس نے کہا جی بڑا مزہ آیا یہ تو، چلو آؤ ازدے کو لے کر چلتے ہیں، اور اپنی شکاری اپنے شکار کے بتاتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے بڑے شکاری ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس نے اصل میں وہ جو ازدہ تھا، وہ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کی رگوں میں خون جم گیا تھا، اور وہ حرکت کے قابل نہیں رہا تھا. اس نے اس ازدے کو لادا، بڑی مشکل سے گھسیٹ گھساٹ کر پہاڑ سے اتار کر شہر میں لے آیا، اور بڑا بینر بنوایا بورڈ کہ سانپوں کا شکاری، ازدے کا شکاری، ایسا ازدہ کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. ٹکٹ بھی لگا دیا. وہ جیسے ایک نواب صاحب تھے، तो नवाब साहब को लंबी लंबी छोड़ने की बड़ी आदत थी। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि नवाब साहब, बाज आपकी अजमत सराखों पर, आप तो नवाब हैं लेकिन बाज मरतब आप जरा लंबी फेंक देते। तो नवाब साहब ने कहा अच्छा भाई क्या करूं फिर मैं। कहा जरा, कहा अच्छा चलो तुम एक काम क्या करो मुझे बता दिया करो। कैसे बताओगे जी? हुआ है कि जब ऐसे फेंके तो वो खंखार देंगे। और देखो एक मसला है, नमाज में खंखारना नहीं चाहिए। ये जो आदत, बाद लोगों को आदत ही होती है खाम खामे बैठे हुए हैं, कोई वजह नहीं है, बस खंखार रहे हैं। तो और नमाज में खंखारना ये मुफसिदे सलात में से है। क्यों मौली साहब? इससे नमाज टूट जाती है, इसलिए अपनी खंखार को काबू में रखना चाहिए। हाँ, इमाम जो है, इमाम जब तिलावत करनी होती है, चूंकि उसको उसके लिए इजाजत है कि अगर उसकी तिलावत में रुकावट बन रही है तो करके उधर गले को साफ कर ले। सीधे बैठो, तबीयत तो ठीक है ना, बीमार तो नहीं हो ना, तो फिर सीधे बैठो। ये स्टाइल अच्छा नहीं है। दीन की बात सुनने के अदब अदब है, ऐसे करके बैठना या किसी और स्टाइल से बैठना ये ठीक नहीं है, बहुत बादब बैठे। नमाज में इमाम को इजाजत है क्योंकि उसको तिलावत करनी है, लेकिन मुक्तदी या अकेले नमाज पढ़ने वाले को इससे बहुत एहतियात करनी चाहिए। अफसोस ये कि नमाज के मसाइल के बारे में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल फुसड्डी हैं, कंडम है बिल्कुल। हमारी नमाजें हम सीखने की फिक्र नहीं करते, तकरार करता रहे उसकी। तो अब वो नवाब साहब को कहा उसने कि भाई सेटिंग हो गई कि वो खंखारेगा तो रुक जाएंगे। एक मर्तबा नवाब साहब जोश में थे, कहा कि एक मर्तबा हम शिकार करके गए, रात का अंधेरा था, मुझे कुछ महसूस हुआ कि शेर है, अजीब शेर था, मैंने गोली चलाई, शेर को लगी, इतना अजीब शेर था, 80 फुट की तो उसकी दुम थी। उसने कहा, नवाब साहब ने कहा अरे नहीं, रात का अंधेरा था, जंगल का सन्नाटा था, अंदाजा नहीं हुआ, एक मर्तबा हम शिकार को जा रहे थे, क्या अजीब शेर, ऐसा शेर मैंने जिंदगी में देखा, बस मैं जीप में था, गोली चलाई, शेर को लगी, अरे साहब उसकी जो दुम थी ना, मैंने चांद की चांदनी में देखा, 60 फुट की दुम थी उसकी। नवाब साहब ने उसको देखा, फिर उसने कहा एक मर्तबा हम शिकार को जा रहे थे, क्या बताएं कैसे शिकारी हम, बहादुरी को अपनी बता रहे ना, कहा रात का वक्त था, जीप में जा रहे थे, शेर नजर आया, तो मैंने गोली चलाई, शेर गिरा, मैंने टॉर्च मारकर देखा, उसकी दुम जो है 40 फुट की थी। उसने फिर किया, अब तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा सुनो मैं अपने शिकार का किस्सा सुनाता हूं। एक दफा शिकार को गया तो देखा शेर जा रहा है, बस हमने गोली चलाई, शेर गिरा, गाड़ी से फीता निकाला और जाकर उसकी दुम नापी, 20 फुट की दुम थी। उसने कहा अबे साले खंखार ले और, बस अब नप चुकी अब तो 1000 दफा खंखार ले, अब तो दुम नप चुकी। तो उसी तरह वो जो शिकारी था, अब उसने ऐलान लगाया कि जी हम ऐसे शिकारी वैसे। अब मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, मारूमी ने फरमाया कि वो जो अजदा था, चूंकि ठंडक की वजह से खून जम गया था, अब शहर में चूंकि गर्मी होती है, सूरज भी निकल आया, सूरज की शुआएं उस अजदे पर पड़ी, रोगों का खून नरम होना शुरू हुआ, पिघलने लगा। तो अब इधर ये तकरीर कर रहे हैं, आओ जनाब और वो और ये और वो, उधर अजदे ने हरकत शुरू की, इन्होंने टिकट भी वसूल किया, उधर अजदे ने हरकत शुरू की, तो सबसे पहले जनाब खुद भागे, अजदा पीछे पीछे सब लोग भागे। फरमाया उसी तरह से अगर अल्लाह वालों की सोहबत से तुम्हारा नफ्स कभी ऐसा मालूम होता है कि मर गया, वो मरता नहीं है, क्योंकि नफ्स तो सारी जिंदगी नहीं मरता, वो अब क्या समझा, वो जी हमने तो شیخ کے پاس وقت گزارا، شیخ کے ساتھ رہے، ذکر تلاوت شیخ کی خدمت میں مشغول ہیں، یہ ہمارا نفس تو مٹا ہوا ہے، بس ہم تو اصلاح یافتہ ہے. اب ساری دنیا کی اصلاح کی فکریں ہو رہی ہیں، یاروں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. جی شیخ نے ایسے فرمایا، پتا نہیں ہے کہ وہ جو اصلاح کر رہے ہیں یہ اپنے مرض کو اور بڑھا رہے ہیں، جبکہ شیخ نے ان کو اجازت بھی نہیں دی کہ تم اصلاح کرو، اپنے مرض کو اور بڑھا رہے ہیں. پتا چلا بیوی کی اصلاح شروع کر دی، پتا چلا اپنے بڑوں کی اصلاح شروع کر دی، حالانکہ ابھی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اصلاح کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن جو ذرا نفس موٹا ہوا، شیخ کے پاس تھوڑا وقت رہے، وقت گزارا، آنا جانا ہوا، تو پتا چلا کہ اب بنے اپنی طرف سے اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں، شیخ وقت. پھر جب نفس پٹکتا ہے نا، تو بھی ان کی غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے، کوئی نہیں جی، اللہ شیخ نے بتایا تھا، سکھایا تھا، اللہ والوں سے خطا ہو جاتی، اللہ والے معصوم نہیں ہوتے، تو میں بھی معصوم تو نہیں ہوں، اللہ سے عذابی کروں گا، توبہ کروں گا، گناہ معاف. اور یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستو، اللہ تعالی کے رجسٹر میں ان کا نام بھی نہیں ہے، اپنے زوم میں اپنی طرف سے اپنے کو باخدا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ والوں، اللہ تعالی کی محبت کے رجسٹر میں ان کا نام بھی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ جو غفلتیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ شیخ کی صحبت میں کمی، شیخ کے بتائے معاملات کو پورا نہ کرنا، شیخ کو اپنے اخلاق اور اپنے احوال کی اطلاع نہ کرنا، اپنے زوم میں سمجھنا ہم بس کافی ہیں، ہماری اصلاح ہو گئی. نتیجہ یہ کیا ہے کہ یہ شخص کولو کا بیل ہوتا ہے، کولو کا بیل. پھر امت بھی حیران ہوتی ہے اس کی حرکتیں دیکھ کر، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اہل محلہ، اس کے بیوی بچے، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بیویوں نے کہا کہ یہ جو آپ حضرت صاحب، یہ آپ کے صوفی صاحب ہے نا، ایک عورت نے اپنے شوہر کو گرفتار کروایا، پتا چلا وہ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی سیڑھیاں، ایسا بھی ہے. اب بیوی بتا رہی ہے کہ جناب یہ ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے بڑے باخدا ہے کہ شکل دیکھے اور سب دیکھے تو پتا چلے کہ پتہ نہیں باعزت بستامی ہے، اور باتیں بھی کریں تو میرے شیخ نے فرمایا. ارے ہمارے میرے پیارے شیخ نے فرمایا. تو میرے دوستو یہ میرے شیخ، میرے پیارے شیخ، میرے آقا، یہ ان چیزوں سے کام نہیں بنتا. اور مرید کا یہ عالم ہے، جو کام کر رہا ہے چھپ کر کر رہا ہے، جہاں دیکھا پھنسنے لگا، وہاں حضرت بس آپ سے بہت دعاؤں کی درخواست ہے، میں مشغول مشغول میں مشغول ہوں، مصروفیت ہے، ذرا آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، بس مشغولی جیسے آنے تھے، لیکن حضرت بس بہت نفع ہو رہا ہے آپ کی اس سے. اس نے پھنسنے کے لیے، پھنسنے سے بچنے کے لیے ذرا شیخ کو چکر دینے کی کوشش کی. ایسے بھی مریدین ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو شیخ کو چکر دے گا، دینے کی کوشش کرے گا، اور شیخ کو سمجھے کہ بدھو ہے، حضرت کو کیا پتا، وہ تو ہر وقت عرش پہ رہتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ فرش پہ کیا ہو رہا ہے. جو شیخ سے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. بعض مرتبہ عجیب بات ہوتی ہے، شیخ کوئی مضمون پیش کرتا ہے، یہ جا کر دوسروں سے لڑتے ہیں کہ تم نے بتایا ہوگا. یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے کہ شیخ نے ایک بات پیش کی، اپنی فراست سے شیخ نے ایک بات کو پہچان لیا، اب یہ جا کر دوسروں سے لڑ رہے ہیں. اوے مجھے میرے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، آج شیخ نے یہ مضمون کیوں پیش کیا، تو نے ضرور شکایت کی ہے. جناب ضرور تم نے شکایت کی ہے میری. تو وہ اپنی غلطیوں کو اس طرح، حالانکہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے، اگر کسی نے شکایت بھی کی تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ میرا مخلص ہے، کہ میری دنیا تو تھوڑی سی خراب ہوگی کہ شیخ کے سامنے، لیکن اس کے بعد اصلاح سے میری آخرت سنور جائے گی. لہذا ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب ہیں، ان کی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ چونکہ میں تجھے اپنی ماں، تیری ماں کے گھر جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری بہن کو وہ لوگ آنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس سے تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. हालांकि ये नहीं देखते, अगर मैं किसी की बेटी के साथ ठीक करूंगा, मेरी किसी की बहन के साथ सही करूंगा, तो मेरी बहन के साथ भी भला होगा। और क्या कह रहे, नहीं पहले वो भला करे। नतीजा क्या है, नफरतें बढ़ती रहती है, नफरतें जन्म लेती रहती है, गंदे अखलाक पलते रहते हैं, जबान की कड़वाहट पलती रहती है। और ऐसे भी लोग हैं जो बीवी को कहते हैं तुम ठीक नहीं होगे तो मैं भी ठीक नहीं हूंगा, ऐसे भी लोग हैं, अहमक लोग। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हासिल क्या है कि अपने अहवाल की जब शेख जब दिल ही लगा बैठे हर नाज उठाना होगा, जब दिल ही लगा बैठे हर नाज उठाना होगा, जो 100 बार रूठे तो 100 बार मनाना होगा। और अजीब बात यह कि यारों के पास पीर भाई के पास जाने के लिए वक्त है, पीर भाई के पास जाने के लिए वक्त है, उनसे दोस्ती गाड़ी भी है, शेख की मजलिस का वक्त नहीं है। यह अजीब एक बात है, शेख की मजलिस, जो शेख जिसको मजलिस कर रहा है या उससे मुलाकात करने का वक्त नहीं है। क्यों? और उस पर पता है क्या बहाना आता है, हजरत आराम फरमा रहे होंगे, हजरत आराम फरमा रहे, हजरत को आराम से बेआराम क्या करना, हजरत को तकलीफ होगी। और मालूम नहीं है कि वो तो मौजूद है, मुलाकात हो रही है, और भी लोग आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ये भी नफ्स धोखा देता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेख से ताल्लुक करना ये अपनी आखिरत को संवारना है, अपने गंदे अखलाक को दुरुस्त करना है, अपने गुनाह की आदत को अल्लाह की फरमाबरदारी से तब्दील करना है, अपना तज़किया कराना है, और बगैर तज़किये की कामयाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा नहीं होगी। अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल ये अल्लाह वालों के जरिए से होता है, और फिर उसके बाद ये जो मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर इस मोहब्बत में तरक्की के लिए, इस तरक्की उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए सोहबत की जरूरत है, और उस मोहब्बत में तरक्की के लिए सोहबत की जरूरत है। अपने को अपने अपने पैमाने से ना नापे कि मैं बाखुदा हो गया। बाज़े मर्तबा औरतों को हैज में ताखीर हो जाती है, जो तारीख थी उस तारीख से आगे बढ़ गई, हैज नहीं आया, खुश हैं जी, बच्चा है पेट में, पता चला कि वो बीमारी की वजह से हैज नहीं आया, और वो अपनी तरफ से क्या समझ रही है कि पेट में बच्चा है, क्योंकि हैज बंद हो जाता है ना। तो मुरीद का भी यही हाल है कि बाज मतलब बीमारी के असर से कोई चीज छुप जाती है तो अपने को क्या समझ रहे, बाखुदा मैं भी साहिब निस्बत हो गया। और ये मर्ज और खतरनाक है, ये मर्ज और खतरनाक है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि मौलाना शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बानी, हजरत के आखिरी जमाना था, मरजुल वफात में मैं हजरत की मुलाकात को गया, लोगों ने मना कर दिया, जाने रोक दिया मुलाकात से। फिर जब मौलाना शाहजिया साहब रहमतुल्लाह को मालूम चला कि मुफ्ती शफी साहब आए, तो हजरत को बुलवा लिया बीमारी में, और फरमाया कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने कि मैंने ये तबलीगी जमात का काम शुरू किया है मुफ्ती शफी साहब, और ये काम बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये इस्तेदराज तो नहीं है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ढील तो नहीं है, क्या पता चला काम में तरक्की हो रही है, और अल्लाह ताला ये काम की तरक्की को बाज मर्तबा अल्लाह ताला फरावानी देते हैं, क्यों, और ढील देते हैं, पता चला दीन का काम भी नजर आता है, दुनिया भी नजर आती है, लेकिन वो और पकड़ कर रहे हैं, फिर एक साथ जूते पड़ते हैं। तो अब मुफ्ती शफी साहब से ये कहकर हजरत रोने लगे मौलियात साहब कि कहीं इस्तेदराज तो नहीं है। मुफ्ती शफी साहब फरमाते कि मैंने अर्ज किया कि नहीं हजरत, जिसको इस्तेदराज होता है उसको खौफ इस्तेदराज नहीं होता, यानी जिसको ढील देते हैं अल्लाह ताला उसके दिल में खौफ नहीं होता कि कहीं अल्लाह मुझे ढील तो नहीं दे रहे। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, वो ला यालमून होता है, वो तो मस्त होता है कि जी हमें तो सब कुछ मिल जाए, हम बस ठीक है, अगर हम गलत करते, हम नमाज नहीं पढ़े, दाढ़ी मुंडारे, तो अल्लाह का अज़ाब हम पर आता। वो ये कहते ना ऐसे बाज़े लोग निडर, आखिर हमने इस्लाह नहीं कराई तो हम पर क्यों नहीं आ रहा, हम तो सब ठीक है, एकदम पकड़ आती है। तो हजरत मुफ्ती साहब ने ये बात अर्ज कर दी हजरत से कि हजरत जिसको इस्तेदराज होता है उसको खौफ इस्तेदराज नहीं होता, और जो बाखुदा होता है जिसको अल्लाह ताला उसको ये डर होता है कि कहीं ये जो तरक्की हो रही है کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہ پتہ چلا بیانات سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لوگ صاحب نسبت بھی ہو رہے ہیں، پتہ چلا دوسرے لوگ صاحب نسبت ہو رہے ہیں اور اسی کی پکڑ ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری بات پوچھی مفتی شفیع صاحب سے کہ میرے اس کام کے اندر علماء نہیں جڑ رہے، علماء نہیں آ رہے، اس کا میں کیا کروں؟ کیونکہ اگر یہ کام آج کچھ علماء ہیں، اگر یہ کام عوام کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ شریعت اور دین کے اصولوں کو توڑ دیں گے اور چھوڑ دیں گے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات پر میں خاموش رہا، اس بات پر میں خاموش رہا، اور آج یہی ہو رہا ہے. جب یہ علماء اب کیا ہے، اب ہر وہ آدمی جو تھوڑا سا وقت لگا لے اپنے کو عالم مفتی سے کم نہیں سمجھتا، بلکہ مولویوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، حقیق سمجھتا ہے. اس لیے حضرت کا واضح ہے علم اور علماء کرام کی عظمت، یہ پڑھنا ضروری ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے. تو مفتی شفیع صاحب سے دوسرے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مفتی صاحب اس بات پر فرمائے خاموش رہا میں، کیونکہ میں کیا بولوں کہ واقعی بات ہے، جب علماء کے ہاتھ سے کام نکلے گا تو کیا نتیجہ ہوگا. اس لیے جس پیر پر علماء اعتماد نہ کرتے ہو وہ پیر بھی خطرناک ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد عطا فرماتے ہیں، اور اخلاق کی اصلاح یہ ضروری ہے. ہم اس زوم میں نہ رہیں کہ ہماری اصلاح ہو چکی. شیخ کی مجلس میں آنا، اس کے بتائے ہوئے معمولات کو پورا کرنا، ذکر کا معمول، مجلس میں پابندی سے شرکت، آنا جانا، اپنے جو شیخ بتائے اپنے احوال کی اطلاع کرنا، اپنے جو اطلاع کرے اس جو شیخ بتائے اس کی اتباع کرنا، اور شیخ سے حسن ظن رکھے، نیک گمان رکھے. تو بس میرے دوستو، اس چیز کی ضرورت ہے. پھر جب انشاءاللہ تعالیٰ تعالی کی محبت کا درد ملے گا، وہ اصلاح کا کڑوا گھوٹ پیے گا، اور اللہ کی محبت کی اور روحانی صحت ملے گی، پھر شیخ سے خود کہے گا، خود اس کو پھر پتا چلے گا کہ ہاں اب کوئی بات الگ ہے، اب وہ چیز الگ ہے. پھر کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. واخر دعوان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتك يا رحمن الرحيم. واخر دعوانا